کیا انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ مقصد مختلف ہوتا ہے؟ پھر اس امتحان کے پرچے کا سی نمبر بھی ہے، مجھے کیسے یہ پتا چلے گا کہ میرا مقصد حیات کیا؟ پہلے سوال کے تین جز ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ دو سوالات ہیں اور کمپلسری ہیں. دیکھیں بھیا، آسان سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، اور دنیا میں ہر آدمی، ہر انسان اللہ کا نائب. آپ اس کو سکویز کر لیں، تھوڑا کر لیں، اسے سمیٹ لیں، ہر مومن اللہ کا نائب ہے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہر مومن میں پائی جانی چاہیے. اس کا پروردگار جرائم کو معاف کرتا ہے. انسان کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی جو لغزشیں ہیں انہیں معاف کرے، اور جو اجتماعی غلطیاں ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دے. اللہ تعالی حکم ہے، اللہ عدل، پورا پورا ترازو قائم کرنے والا ہے، اور انسان اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اپنے ساتھ بھی انصاف کرے، سوسائٹی میں بھی انصاف کرے، جہاں تک ہو سکے انصاف سے کام لے. اللہ تعالی اپنے بندوں کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، بندوں سے کچھ نہیں لیتا. اسی طرح مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے فرمایا جو چیز ہم نے دی ہے یہ خرچ کرتے ہیں، تو انسان کو خرچ کرنے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں. اللہ نے قوت دی ہے، اور وہ کسی غریب مسکین اس کی زندگی قوت کے ذریعے سنوار دیتا ہے، اور اس سے کچھ اجر، کچھ وصول نہیں کرتا. یہ اللہ کی نیابت. ایک جوان اللہ نے صحت اور طاقت دی ہے، اور دیکھتا ہے کہ بوڑھا آدمی سامان نہیں اٹھا سکتا. وہ کہتا ہے چچا یہ سامان کہاں پہنچانا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹے اس گلی، یہ نکڑ، یہ موڑ، یہ میرا گھر، پہنچا دیتا ہے، اور اس سے شکریہ کے لفظ بھی نہیں سننا چاہتا. یہ حقیقی نیابت ہے اللہ کی. اللہ نے کہا ہم کھلاتے ہیں لوگوں اور تم سے کچھ نہیں کھاتے. مہمان کی خدمت اور اسے کھلانا کیوں شریعت نے اتنا پسند کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، کبھی آپ اس پہ غور کریں، اور ویسٹرن کلچر آلموسٹ اس سے محروم ہے. وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، یو ایس اے میں، گریٹ بریٹن، کہیں تصور نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے بال بچوں سمیت کسی کے گھر چلا جائے اور ایک ہفتہ مفت میں رہے، دو ہفتے مفت گزار لے. ماں باپ کے یہاں چلا گیا اور ایک مہینے کی چھٹی تھی، سارا وقت گزارا بغیر پیسے دیے. یہ اللہ کی نیابت ہے اس مشرق میں کہ ہم بلا تکلف اپنے دوستوں کے گھر جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو مناسب حال چیزیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کی نیابت اور اللہ کی خلافت، اور وہ ہم سے کچھ نہیں لیتا. اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ میرا دوست کتنی مرتبہ آیا اور چائے پلائی. اسی لیے وہ اس وقت جب اپنے مہمان کو کھلا رہا ہوتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرے نائب نے میری نیابت کا، میری خلافت کا حق ادا کیا کہ لوگوں کے حقوق پورے کیے اور خود کچھ نہیں لیا. ایسے ہی علم ہے. انسان کی جسمانی قوتیں ہیں، انسان کا رکھ رکھاؤ ہے، نفسیاتی مسائل ان کا حل کرنا بہت بڑی عبادت. ایک آدمی کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اسے غصہ ہے, اسے آپ کسی پارک میں لے گئے, بٹھایا, بات چیت کی, اسے احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ جو نفسیاتی مرحلے میں تم مبتلا ہو نا, میں تمہارا یہ علاج کر رہا ہوں, یہ اللہ کی نیابت نہیں ہے تو اور کیا, اللہ خوش ہوتا ہے اس لیے انسانوں کے ساتھ جو مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے نفسیاتی مسائل سے نکالا جائے. غربت, بھوک, فاقہ, یہ پھر دوسرے نمبر کی بات ہے کہ چلو وہ پیسے خرچ کر دیتا ہے, نہیں تو آدمی مانگ ہی لیتا ہے, لیکن غصے نے تنگ کیا ہوا ہے, اب مانگے گا کہاں سے جا کے کہ تم تھوڑی دیر اجازت دو میں تمہاری توہین کروں تاکہ میرا غصہ اتر جائے, یہ تو نہیں ہوتا نا. اس لیے انسانوں کو نفسیاتی مسائل سے بچانا, انسانوں کو شبہ سے بچانا, اتنی احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے کہ آپ بازار میں جا رہے تھے اور کسی آدمی نے پیچھے سے آواز دی اور اسے کہا ابو القاسم میری بات سنو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو اسے کہا اللہ کے رسول آپ نہیں, فلاں جو جا رہا تھا اس کی کنیت ابو القاسم ہے, میں نے اس سے کہا تھا, تو آپ نے فرمایا دیکھو لوگو ایسے نہ کرو, منع فرما دیا کہ مطلب میں بھی ابو القاسم ہوں, ایک اور ابو القاسم ہے, کل کو مجھے پکارو تو اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے, اسے پکارو تو اسے, ایک آدمی پیچھے سے آواز دے رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, آپ نے فرمایا کسی کو ایسے بلاتے ہیں, اس کے پاس جا کے بات کرو. یہ ہمارے یہاں جو سوسائٹی کا زوال ہے اور مجموعی اعتبار سے انسانی اخلاقیات گری ہوئی ہیں, اس کا ایک مظاہرہ ہے کہ ہارن بجاؤ, اب بہرا آ رہا ہے, ویٹر آ رہا ہے, اسے آرڈر ہو رہے ہیں, کیوں بھائی, وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, خود جا کے آرڈر دو نا, اٹھ کے پیسے خود جمع کراؤ. یہ ہمارے یہاں شاید اور 50 سال نہ آئے, لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ذلت کا احساس دلاتی. ڈرائیور کہاں گیا ہے, اس کا کوئی نام ہوگا نا, وہ کیوں نہیں لیتے, بچوں ڈرائیور سے یہ بات کہہ دو, یہ بچوں کی تربیت میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. بچوں انکل سے کہیں, بچوں یہ نام لے کے بیٹے فلاں کو کہہ دیں, یہ تربیت ہے انسانوں کی بنیادی طور پہ, تربیت رہی نہیں, تربیت کے جتنے مراکز تھے وہ سب ختم ہو گئے, اور رہی صحیح کسر وہابیوں نے پوری کر دی کہ انہوں نے خالقاہوں کو بلڈوز کر دیا اور کوئی اللہ کا بندہ چھوڑا نہیں, جہاں جا کر احساس پیدا ہو کہ یہ بھی انسان ہی ہے, لیکن یہ ایک کام کیسے کرتا ہے, ہم ایک کام کیسے کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس کھانا آیا اور ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس بچے نے کبھی ادھر سے کھائے کبھی ادھر سے, ٹرے تھا پورا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے ایسے نہیں کھاتے, کل آپ نے فرمایا بسم اللہ یہ کہو, اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں, وطعم ما یلیک, اور وہاں سے کھانا بیٹے ابتدا کرتے ہیں جو کھانے کا حصہ آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس پلیٹ میں ادھر بھی ہاتھ چل رہا ہے ادھر بھی. پھر پھل آئے, جب پھل آئے تو اس بچے نے اپنے سامنے کا پھل اٹھا لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ایسے پکڑ کے پھر فرمایا کھول دو, چھوڑ دو, اس کا ہاتھ چھوڑ دیا, یعنی یہ سمجھایا کہ پھل تو پھر جہاں سے مرضی کھاؤ, جو پھل تمہیں پسند ہے وہ لے لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. تو انسان اپنی نیابت میں اللہ کی صفات کا مظہر ہے, اللہ کی سب سے بڑی صفت علم اسے آ جاتا ہے, لوگوں میں مفت تقسیم کرتا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایسے ہیں جن پہ رش کرنا جائز ہے, اگر تم کسی کو دیکھو تو مطلب یہ کہ اللہ سے دعا کرو کہ یار زندگی ہو تو ایسی ہو. آپ نے فرمایا ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور اپنے علم کو دن رات لوگوں پہ لٹاتا ہے. یہ دونوں آدمی ایسے ہیں جو انسانیت کے نفع کے لیے کام کر رہے ہیں. اب یہ نیابت ہے پوری کی پوری. اس نیابت کو اور انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کو اگر کھیل تماشا بنا لیا جائے تو پھر اللہ کا غضب بھی اتنا ہی ہے, اللہ کا غصہ بھی اتنا ہی. بہت زیادہ مال ہے, میں نے اسے 1,00,000 لے لیا, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ غلط بات. اس کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہ ایسی چیز ہے جو قابل گرفت ہے. تو اللہ کی نیابت میں جتنی چیزیں انسان کرتا ہے اگر وہ صحیح طور پر کرے صحیح ہے, غلط کرے گا تو اللہ کا غضب اور غصے کی آگ بھی ایسے ہی بڑھ گئی. آپ نہیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ پڑے جو پہلے سے یہ طے کر لے کہ میں نے 3 طلاقیں بیوی کو دی ہیں, میں دوسرا نکاح تمہارے ساتھ اس کا کروا دیتا ہوں, تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو, پھر تم 3 طلاقیں دے دو اور میں اس کو اپنی بیوی دوبارہ سے بنا لوں. حلالہ جسے کہتے ہیں, ولیعوذ باللہ استغفر اللہ, اس سے بہتر تھا منہ کالا کر رہا تھا کہ. حنفی فقہا نے اس پہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ سوچتا ہے کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ پیش آ گیا, اس پر رحم کھاتے ہوئے ترس کھاتے ہوئے اس کا پردہ رکھتے ہوئے اگر ایسا کام کر گزرتا ہے تو اس نے ایک نفسیاتی مسئلہ کسی کا حل کیا ہے, اللہ اسے اجر دے گا. اور یہی چیز وہ پلان کر کے غلط نظریے سے کرتا ہے خدا کا عذاب آئے گا. اس لیے جو لوگ حنفیہ پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ حنفیوں نے تو ایسے لکھا, وہ لکھا اس لیے کہ ممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کی نیک نیت ہو, یہ ان مراحل کو چھپانا چاہتا ہو, اس پہ یہ چیزیں. تو اس لیے اللہ کی نیابت کا حق ادا کرنا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تم میرے خلیفہ ہو. آپ غور کریں, قرآن کے ایک رکوع میں آیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. فرشتوں نے کہا اللہ آپ بنائیں گے, ایسے ایسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں, جو تم اگلے رکوع میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. مفسرین نے ان 2 رکوعات کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نیابت میں خلافت میں بھیجے گئے. صرف ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, ہم نے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا نائب, اور وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہو گیا تھا؟ مقدمہ آیا ہے, آدمی نے کہا میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کی 1 دمبی ہے, ہم دونوں نے بزنس کیا ہے اور یہ 99 دمبیاں ہیں اس کی, اور یہ چاہتا ہے کہ میری 1 دمبی کو بھی ہڑپ کر لے اور بولنے میں بھی مجھ سے زیادہ ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے قبل اس کے کہ اس سرمایہ دار کی بات سنتے 99 دمبیوں والوں کی, فرمایا قد ظلمک, بڑا ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی, اور پھر داؤد علیہ السلام نے فکرہ پورا کیا, ان کا بڑا ظلم کرتا ہے, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور دنیا میں ایسے ہوا ہی کرتا ہے کہ جن لوگوں کے شیئر زیادہ ہوتے ہیں کسی بزنس میں وہ کم شیئرز والوں کو دباتے ہیں تاکہ مال چیز اپنے پاس لے لے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی نازل کر, اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ او میں نے دوسرا آدمی, خواہ وہ سرمایہ دار ہے یا غریب ہے, بہرحال کاروبار کا شریک ہے, اس کی سنے بغیر ایک زبان سے بات کہہ دی اور اسے ظالم ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوراً انہیں احساس ہوا اور وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ یہ بات مناسب نہیں تھی. اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کو. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں کہ مجھے جملہ نہیں کہنا. بیوی نے کچھ کہہ دیا, تہمت لگا دی, کچھ بات کر دی, مجھے اس سے کتنا کہنا ہے کتنا نہیں کہنا. ایک لفظ پہ پکڑا جاتا ہے آدمی. اللہ کا نائب ہے نا, ہر مومن اللہ کا نائب ہے, ہر مومن اللہ کا خلیفہ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمے میں بہت بہت پریشانی ہو گئی, گواہیاں تھی ساری اور گواہ آ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب تھا کہ فیصلہ فرما دیتے ہاتھ کٹوانے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی, اللہ نے فرمایا آپ کیا کرتے ہیں. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, ان چوروں کے طرفدار مت بنیے. یہ تو لے کے آئے ہیں جو گواہیاں, یہ جھوٹی پڑ رہی ہیں, اور آپ ان کا ساتھ دیں گے جو چور ہیں. اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے, اس لیے انصاف اپنی ذات سے, انصاف سوسائٹی سے, انصاف اپنے دوستوں, انصاف اپنے, اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ انصاف سے اٹھ کے رحمت پہ آ جائے. جب آدمی کو احساس ہو نا کہ مجھ سے ہمیشہ انصاف نہیں ہوتا, رحمت پہ آ جائے. بس انصاف تو یہ ہے کہ میں نے 1,00,000 دیا تھا, تم 1,00,000 واپس کرو. رحمت اس سے بڑھ گئی ہے کہ اچھا یار جو تم کہتے ہو مان, 60,000 دیا, اچھا چلو یار 60 سے اللہ پورا کر دے. میں نے 1 تھپڑ مارا تھا, آپ کہتے ہیں 2, اچھا 2 مار لو, اللہ مہربانی کرے, کوئی بات نہیں, میری غلطی. بہت سے مسائل کا حل یہی ہے کہ عدل سے اوپر اٹھے اور انصاف پہ آ جائے. مگر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسانوں کی محبت سے. بڑا مبارک ہے وہ جس کے دل میں اللہ نے انسانوں کے لیے محبت خود ہی ڈال دی. اس کے ٹھکانے کا کیا کہنا جس کو انسانوں سے محبت اللہ نے سکھا دی ہے, اور اگر نہیں ہے تو سیکھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے, بوسہ دے رہے تھے, پھر حسین رضی اللہ عنہ آ گئے, بچے تھے نا تو انہیں بوسہ دیا, اپنے پاس بٹھایا. ایک آدمی نے کہہ دیا اس کے اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں, میں تو کبھی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ ان 2 کو چوم رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میرا کیا قصور. اپنی اولاد کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, سب کے ساتھ رحمت کے درجے میں آ جانا کہ آپ کچھ بھی کر لیں مجھ سے سوائے خیر کے اور کچھ, بس یہ ہے عظمت انسانوں کی, یہ ہے نیابت اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہو گیا تھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, اور حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی اتنی زیادہ کہ ایک دن ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا, تمہیں معلوم ہے یہ میری امت کا سردار ہے, ان ابنی ھذا سیدن, اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑیں گے اور خدا ان دونوں کو اس کے ہاتھ پہ جمع کر دے گا. سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے بعد حسن ہی تھے نا, وہ جو قصہ ہوا تھا, بات تو نہیں اس قصے میں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تعزیت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود مدینہ منورہ حاضر ہوئے, اور آ کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے تعزیت کی, یا پھر کوفہ, تاریخ میں دونوں طرح کی چیزیں. اور انہوں نے کہا حسین میں تمہارے بھائی کی ایک بات کہوں رضی اللہ عنہ, فرمایا ساری زندگی میں میں نے اس شخص کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا, بڑے سے بڑے موقع پر بھی تمہارا بھائی اتنے ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا, صرف ایک بار جب لوگوں نے حد کر دی نا تو حسن تمہارے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے غصے سے اور ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا میں اپنے دشمنوں کی مراد پوری نہیں ہونے دوں گا, یعنی میری مخالفت کی جا رہی ہے تاکہ میں غصے میں آ کے لڑ پڑوں, کچھ اور بات کروں, میں تمہاری مراد پوری کرنے والا نہیں, بس اتنا کہا. یہ انسانی مکارم ہے. اللہ کا نائب جب بنتا ہے انسان میں تو اس کی اخلاقیات پہ فرق پڑنا چاہیے. اگر نہیں پڑتا تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور چیز بن جائے, جو بھی بنے سو بنے, انسان نہ بنے. دوسری بات جس کے آپ نے تین جز کی ہیں کہ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے. انسان کے آنے کا مقصد معرفت حق, دو لفظوں کی بات, اللہ کو پہچاننا, اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت کو حاصل کرنا. جو آدمی اس میں جتنا کامیاب ہے اتنا ہی اپنی مقصد حیات کو پورا کرتا. سیدھی سادھی بات, یہ دنیا خدا نے کیوں بنائی ہے, آخرت کیوں بنائی ہے, ہم سب کو کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ دنیا اللہ کی نشانی ہے. اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو کون خدا کو پہچانتا یار, کدھر جاتے؟ فرض کر لو اللہ روح کو پیدا کر دیتا اور خلا میں چھوڑ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. روح کیا کرتی, کیا چیز خلا میں دیکھتی؟ جیسے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے, خلا بھی کھوکھلا تھا. انسان دھواں ہوتا تو کیا کرتا؟ سوچنے کی باتیں. اس لیے دنیا اللہ کی نشانی ہے. قرآن بار 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 دنیا کی چیزوں کہتا ہے اس میں اللہ کی نشانی. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ نشانی کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. نشانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھیا ہمارے گھر آنا, وہ کہتا ہے آپ کا جناب والا گھر کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ میلوڈی اسٹاپ پہ اتریں, اتنے نمبر گلی میں درخت لگا ہوا ہوگا, اس درخت کے ساتھ ہی دیکھیں گے یہ نمبر لکھا ہوا ہوگا, یہ درخت نشانی ہے میرے گھر کی, میرے پاس پہنچنا ہے, اس درخت تک پہنچنا, وہاں سے بس. یہ دنیا نشانی ہے کہ اسے دیکھو مجھ تک پہنچو, اسے دیکھو میری معرفت حاصل کرو. اسی لیے انسان جب اس کائنات پر غور کرتا ہے تو ایک ایک چیز اسے پتا دیتی ہے کہ میں اللہ کی نشانی ہوں. جب وہ سمندروں پر غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کا عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے پانی کے ذخائر, پھر انہیں میٹھا پانی, صاف شفاف پانی نہیں کیا, مہربانی کی, صاف پانی ہوتا, پینے کے قابل سمندر کا پانی ہوتا تو اتنی سڑانڈ پیدا ہوتی, دنیا بو سے بھر جاتی اور انسان حیوان کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. کمال ہے اس ذات کا کہ اس نے نمک بیسٹ پریزرور اس میں ملا دیا. چاند کو دیکھتا ہے, تاروں کو دیکھتا ہے, چاند کے گھٹنے بڑھنے کو دیکھتا ہے, حتیٰ کہ اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے. اور اللہ نے چیلنج کیا ہے, اللہ نے فرمایا فرائیتم ما تمنون, تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمہارا جو آپس کا ملاپ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا انتم تخلقون وام نحن الخالقون, اس کے نتیجے میں ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں یا تم خود ہی پیدا ہو جاتے ہو؟ اگر ہم نہ پیدا کریں تو پھر کیا ہو؟ تین چیلنج کیے ہیں سورہ واقعہ میں. اللہ نے فرمایا فرائیتم الماء الذی انتم تشرب, پانی پہ کبھی غور تم نے کیا؟ انتم انزلتوہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے تم اسے نیچے بھیج دیتے ہو پینے کے لیے یا ہم بھیجتے ہیں؟ ولو نشاء لجعلنا اجاجا, اور اگر ہم چاہیں تو بادلوں کا پانی بھی اتنا کڑوا ہو جائے تم نہ پی سکو, ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اور کمال کا چیلنج کیا اللہ نے, اچھا میں نہیں ہوں. کمال ہے یار. ویسے اس چیلنج پہ سب چیلنجز, حتیٰ کہ قرآن والے بھی ختم. فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے تمہارا عزیز کوئی مر رہا ہوتا ہے, تم سب اس کے پاس ہوتے ہو, اور ہم اگر چاہیں کہ اس کی جان نکال لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نحنو اقرب الیہ منکم, میں اس وقت مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. بیوی ہے, بچے ہیں, بہن بھائی, اولاد, سب کھڑے ہیں. اللہ کہتا ہے نحنو اقرب الیہ منکم, ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں اور ہم روح کو نکالتے ہیں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں ہوں, تم ہی سب کچھ ہو, ترجعونا ان کنتم صادقین, لے آؤ اس روح کو, لوٹاؤ واپس, اگر تم سچے ہو نا میرا یہ چیلنج قبول کرو. قیامت تک کوئی قبول کر سکتا ہے اس؟ اللہ کہتا ہے میں نہیں ہوں, تو تم لے آؤ نا روح کو, پھر کدھر چلی جاتی؟ تو اس لیے یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. جب آدمی ان پہ غور کرتا ہے اور فطرت ٹھیک ہو, یہ فطرت کو جو چیزیں مسخ کر دیتی ہیں نا, ان سے بچنا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گیزم پھیل رہا ہے نا, اس پہ لعنت فرمائی ہے کہ فطرت تبدیل ہو جاتی ہے اندر سے, فطرت مسخ ہو جاتی ہے. اگر فطرت اپنی جگہ پہ قائم ہو, کوئی ایک سیکنڈ نہیں لگتا بندہ اللہ تک پہنچتا. فطرت مسخ ہو جائے تو یہ پورا بحر الکاہل, یہ پورا اوکیانوس اور یہ بحیرہ عرب, یہ سب بادل بن کے اوپر چلے جائیں اور برسیں, پیالہ اپنا الٹا پڑا ہوا ہو نا زمین پہ, تو ایک قطرہ اس پیالے میں نہیں جائے گا. فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے نا, پھر اس انسان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. نیگیٹو تھنکنگ, الٹا سوچنا, یہ تباہ کر دیتا ہے آدمی کی. فطرت مسخ ہو جاتی, اسی لیے سود کے کاروبار سے فطرت مسخ ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موبقات میں تمہیں 7 گناہ بتاؤں جو ڈبو دیتے ہیں انسانوں کو, ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے, اس میں سے یہ سود ہے. اسی لیے منع فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا. فطرت مسخ ہو گئی, اب اللہ کو کیا پہچانے گی؟ اسی لیے آپ اس کی مثال دیکھیں فطرت کے مسخ ہونے کی. وہ اچھا خاصا مسلمان ہے, آیا ہے مدینہ منورہ میں, اسلام قبول کیا ہے, ہجرت کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا لکھتا تھا, کاتبین وحی میں اس کو رکھ لیا کہ وحی آتی ہے لکھا کرو. 40 کے قریب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے. سورہ مومنون کی آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ابتدائی مرحلے میں بچے کو بناتے ہیں, پھر اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں, فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر اس کا گوشت تیار ہوتا ہے, پھر وہ خون بنتا ہے, خون سے گوشت ہوتا ہے, گوشت کو ہم ہڈیوں پر چڑھاتے ہیں, ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر, پھر فائنل ٹچ اس بچے کو دیتے ہیں آخری, تاکہ اب وہ تیار ہو کے دنیا میں جائے. یہ آیت بڑی زبردست عربی ادب کے اعتبار سے, وہ بھی ادیب تھا, اس نے جب یہ آیت سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لکھو انشأنا خلقا آخر اور فائنل ٹچ, اس کا فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا برکت والی ہے اللہ کی ذات, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان مراحل سے گزار کے بچے کو پیدا, کہاں بچے کی ابتدائی اور کہاں آخری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ وحی ہے, اسے لکھ دیا اور اب فطرت مسخ ہوئی نا. جب ہٹا وہاں سے تو کہنے لگا کہ یہ تو میرا فکرہ تھا, انہوں نے لکھوا دیا, اس کا مطلب ہے اپنے پاس سے قرآن گھڑتے ہیں یہ, پہلے میں نے بولا پھر انہوں نے بولا, اوفو یہ قرآن تو سارا ایسے گھڑا ہوا ہی ہے. چلا گیا مکہ مکرمہ راتوں رات اور جا کے کہا معاذ اللہ یہ لوگ بے وقوف بنے ہوئے ہیں, وہ تو اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے میرا فکرہ اچھا لگا, وہ کہا قرآن میں شامل کر دو, یہ وہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے تردید کی, اللہ نے کہا ہم اس سے نبٹ لیں گے جو میرے کلام کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بشر کا کلام. موت آئی مر گیا, اہل مکہ میں جو چیزیں باقی تھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, ان میں سے تدفین بھی تھی, دفن کرائے. اگلے دن دیکھا تو زمین نے لاش اٹھا کر باہر پھینک دی, قبر کھلی ہوئی تھی اور لاش ادھر پڑی ہوئی, اہل مکہ نے دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ دفن کیا، زمین قبول ہی نہیں کرتی تھی، پھر وہ پہاڑ پر لے گئے، ایک غار میں اس کی میت کو رکھا اور اوپر پتھر ڈال کے فارغ کر. اس لیے یہ جو اللہ تعالی نے انسان کو مقصد دیا ہے نا، فطرت اگر ٹھیک ہو، معرفت حق ہے، بس اللہ کی معرفت ہے. اسی لیے قرآن بار بار آپ دیکھیں نا کہتا نہیں ہے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا بالحق، سچائی کے لیے. اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی انسان کا بندہ بننا، بندگی سب سے بڑی سچائی. اور اگر اللہ کی جہت میں ہے، اللہ کی طرف ہے، تو سب سے بڑی سچائی اس کی پاک ذات ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ہے. جتنے صوفیہ قادری چشتی وغیرہ وغیرہ وحدت الوجود کے قائل تھے، وہ کہتے تھے اپنی جان کا اثبات کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں، بس تو ہی ہے، ہم سب تو کچھ بھی نہیں. امید ہے نمبر پورے ملیں گے. اچھا بھائی، کیا فرمایا عمر صاحب، بزنس والے کو اللہ تعالیٰ جلد صحت یابی عطا فرمائے. ضرور اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے نوازے بھائی، اللہ تعالیٰ جسمانی روحانی ساری بیماریاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نفسیاتی مسائل سے نجات دے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اللہ کرے ڈاکٹروں کو توفیق ہو کہ صحیح تشخیص کر سکیں، اور ان دوائیوں میں بھی اللہ برکت دے جو دوائیاں اس نے اپنی خلق کے لیے پیدا کی.